السلام علیکم ورحمت اللہ. محترم سامعین, یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کتاب کا پارٹ نمبر 2 سماعت فرمائیں. دوسرا مقدمہ مخلوقات کی تقسیم کے بیان میں. جاننا چاہیے کہ جو شے سوائے باری تعالیٰ کے ہے وہ مخلوق ہے, اور مخلوق یا قائم بالذات ہے یا قائم بالغیر, اور قائم بالذات یا متحیز ہے یا نہیں, یعنی اس کو مکان کی ضرورت ہے یا نہیں. جو متحیز ہے اس کو جسم کہتے ہیں, اور جو متحیز نہیں اس کو جوہر روحانی کہتے ہیں, اور وہ جوہر روحانی اگر جسم سے متعلق ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں, اور اگر جسم سے متعلق نہیں تو وہ اگر شہوت و غضب سے بری ہے تو اس کو ملک کہتے ہیں, اور اگر بری نہیں تو وہ جن ہے. یہ قسمیں قائم بالذات کی ہیں, اور قائم بالغیر کی بھی چند قسمیں ہیں. یعنی اگر وہ قائم متحیز کے ساتھ ہے کہ اشارہ کی قابلیت رکھتا ہے تو وہ اعراض جسمانی ہیں, اور اگر مفارقات یعنی غیر متحیز کے ساتھ قائم ہیں تو ان کو اعراض روحانی کہتے ہیں. مثل علم اور قدرت اور ارادت کے اعراض جسمانی کی چند قسمیں ہیں. اس لیے بعض ان میں سے ایسی ہیں کہ لازم آتا ہے اس کے حصول سے صدق نسبت یا صدق قبول قسمت, اور بعض وہ ہیں کہ اس کے حصول سے نہ صدق نسبت لازم آتا ہے اور نہ صدق قبول قسمت. برتقدیر صدق نسبت کی چند صورتیں ہیں. یعنی اگر وہ نسبت حصول کی مکانی ہے تو اس غرض کو عین کہتے ہیں, اگر زمانی ہے اسے متع کہتے ہیں, اور اگر نسبت متقررہ ہے تو وہ اضافت ہے, اور اگر تاثیر ہے تو وہ فعل ہے, اور اگر قبول اثر ہے تو وہ انفعال ہے, اور اگر وہ نسبت احاطہ ہے ایک چیز دوسری چیز کو محیط ہے اس طور سے کہ محیط منتقل ہو جائے انتقال محاط با سے تو اسے ملک کہتے ہیں, اور اگر وہ نسبت ایک حیت حاصلہ ہے مجموعہ جسم کو با سبب نسبت اجرا کے ساتھ امور خارجی کے یا نسبت بعض اجزاء کی ساتھ بعض کے تو اس کو وضع کہتے ہیں, اور برتقدیر صدق قبول قسمت کے اگر ان اجزاء میں حد مشترک نہ ہو تو وہ عدد ہے, اور اگر حد مشترک ہو اس کو مقدار کہتے ہیں, اور جس صورت میں کہ نہ صدق حصول نسبت کا ہو اور نہ صدق قبول قسمت تو اس کی دو صورتیں ہیں, مشروط باحیات ہے یا نہیں. اگر مشروط باحیات ہے تو وہ اگر موقوف شہوت اور نفرت پر ہے تو اس کو تحریک کہتے ہیں, اور جو موقوف نہیں تو اسے ادراک کہتے ہیں. پھر ادراک کی دو قسمیں ہیں, کلی جیسا کہ علم و ظن جہل, یا جزئی جیسا کہ ادراک حواس خمسہ کا کہ وہ عبارت باصرہ ذائقہ شامہ لامسہ سے ہے, اور اگر مشروط باحیات نہیں تو وہ اعراض محسوسہ بحواس خمسہ ہیں. لیکن محسوسات قوت باصرہ جیسے روشنی اور رنگت, اور محسوسات سامعہ جیسے آواز اور حروف, اور محسوسات شامیہ جیسے خوشبو اور بدبو, اور محسوسات ذائقہ جیسے کھٹا میٹھا کڑوا پھیکا نمکین اور سوائے اس کے, اور محسوسات قوت لامسہ جیسے حرارت و برودت رطوبت یبوست سکل خفت خشونت صلابت ملابست. پس یہ سب اقسام ممکنات کے ہیں. اجمالاً اور انقریب تفصیل اس کی مذکور ہوگی انشاءاللہ تعالی. فصل. اہل سیر روایت کرتے ہیں کہ تورات کے سفر اول میں لکھا ہے کہ حق تبارک تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے ایک جوہر پیدا کیا, پھر اس جوہر میں بنظر حیبت دیکھا کہ وہ گھل گیا, اور جب گھل گیا تو اس میں سے جو اجزاء لطیف جدا ہو کر مثل دھوئیں کے بلند ہوئے ان سے آسمان پیدا کیے, اور جو تینشین ہوئے ان سے زمین پیدا کی, جیسا کہ آیات قرآن اس پر دلالت کرتی ہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا عرتقا ففاتقناهما, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام ان میں مقرر فرمائے اور پیدا کیا زمین اور آسمان کو 6 روز میں. اور علماء کہتے ہیں کہ نعت میں روز کو کون حادث پر اطلاق کرتے ہیں, اور 6 روز یہاں پر عبارت 6 مراتب مصنوعات الہی سے ہیں. ایک مرتبہ مادہ زمین, دوسرا مرتبہ صورت زمین, تیسرا مادہ آسمان, چوتھا صورت آسمان, اور 2 مرتبے تقویینات زمین اور آسمان کے لیے مثل پہاڑ اور ستاروں وغیرہ کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ انادادن ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. اور فرمایا حق تعالیٰ نے خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی خدا تعالیٰ نے سات آسمان اور سات زمین پیدا کی، یہ بر بنا اس قول کے ہے جو بعض کہتے ہیں کہ جو مافوق زمین کے ہے وہ آسمان ہے اور جو مادون فلک ہے وہ بنسبت افلاک کے زمین ہے، تو اس دلیل سے طبقہ زمین کا پہلا کرہ نار ہے، دوسرا کرہ ہوا، تیسرا کرہ ماں یعنی پانی، چوتھا کرہ خاک، پانچواں نار اور ہوا سے ملا ہوا، چھٹا ہوا اور پانی سے ملا ہوا، ساتواں پانی اور زمین سے ملا ہوا. پھر تدبیر فرمائی اپنی حکمت اور عنایت سے بعد پیدا کرنے جمادات کے امر معاون کو، امر نبات کو، پھر حیوانات کو. یہ قول کلی ہے احوال مخلوقات کے بیان میں، اور جزیات ان کے دو مقالوں میں بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تیسرا مقدمہ غریب کے معنی میں. غریب اس کو کہتے ہیں جو قلیل الوقوع ہو یعنی کم واقعہ ہو اور برخلاف عادت ہو، اور وہ غریب یا واقعہ ہوتا ہے تاثیر نفوس قویہ سے بیچ نفوس غیر قویہ کے، یا تاثیر امور فلکی یا تاثیر اجرام عنصری سے، اور یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور ارادہ سے ہوتے ہیں. من جملہ امور غریبہ کے معجزہ پیغمبروں کے ہیں، جیسے شک ہو جانا قمر کا اور رہ ہو جانی دریائے نیل میں، اور اژدہا بن جانا عصا کا، اور سرد اور سلام ہو جانا آگ کا، اور نکلنا ناکا کا پتھر سے، اور زندہ کرنا مردے کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بینا کرنا اندھے مادرزات کا، اور سوائے اس کے بہت سے معجزات انبیاء خلاف عادت کے ہیں، اور کرامات اولیاء اللہ رحم اللہ تعالیٰ بھی اسی قبیل سے ہیں کہ ان کے نفوس تاثیر کرتے ہیں. ابدان خلائق میں اس طور کے انفعالات غریبہ اس سے حادث ہوتے ہیں، جیسے شفا پانا مریض کا، اور کہتو می برسنا ان کی دعا سے مسخر اور مسخر ہو جانا درندوں کا، اور علی حذا القیاس اور من جملہ اس کے اخبار کہانوں کے ہیں. مگر اب زمانہ بعثت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانت جاتی رہی، البتہ ایام جاہلیت میں ان سے بہت امور غریبہ ظاہر ہوئے ہیں، اور اتفاق ہے اس پر کہ یہ اخبار غریبہ ان کو بواسطہ مخالطت نفوس جنون کے حاصل ہوتے ہیں. اور من جملہ امور غریبہ کے چشم زخم یعنی نظر لگنا ہے، یعنی جب دیکھنے والا کسی چیز کو دیکھے اور پسند کرے تو وہ نظر باعث اس کے ہلاک اور زوال کی ہوگی، با اعتبار اس خاصیت کے کہ جو دیکھنے والے کی ذات میں ہے، اور بعض امور غریبہ سے خاص ہونا بعض نفوس کا ہے. سا چند امر غریب کے فطرت سے کہ وہ دوسرے شخص میں نہیں پائے جاتے، جیسا کہ نقل کرتے ہیں کہ ہند میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی ہمت کو کسی چیز پر متوجہ کرتے ہیں تو تنہائی اختیار کرتے ہیں، اور اپنی ہمت کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کی موافق ہمت اور مراد کے وقوع میں آتے ہیں. اور بعض نفوس خاص ہوتے ہیں اس بات میں کہ وہ غیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں. چنانچہ نقل ہے کہ ایک شخص اصفہان میں تھا اور علم نجوم میں بڑا دعویٰ رکھتا تھا، کبھی کسی چیز کے حکم میں خطا نہیں کرتا تھا. اس کی خبر ابو معاشر طبری کو کہ وہ اپنے زمانے میں مثل اپنا نہ رکھتے تھے پہنچی، آ کر وہ اس کی ملاقات کے واسطے گئے، دیکھا کہ وہ ایک راہ گزر عام پر بیٹھا ہوا ہے. لوگ اس سے جس بات کو پوچھتے ہیں تو اس طرح میں دیکھ کر فی الفور جواب دیتا ہے. ابو معاشر نے اس شخص سے پوچھا کہ ان احکام پر جو تو نے کیے کیا دلیل ہے بنسبت اس وقت کے؟ اس نے کہا کہ تعمل کر میں اس کا جواب دوں گا. پھر جب لوگ چلے گئے تو کہا کہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہوں. اور دکھلائے دیتا ہوں کہ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ باسبب اعتقاد کے خوش ہو کر تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کی مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ جب وہ معاشر نے یہ بات سنی، اس کے حالات سے بہت متعجب ہوئے اور چلے گئے۔ ایسی ہی حکایت کرتے ہیں کہ سلطان محمود نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ایک شہر ایسا تھا کہ جو شخص اس کا ارادہ کرتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو بیان کیا گیا کہ اس شہر میں ایک جماعت ہے کہ وہ اپنی ہمتیں اس طرف مصروف کرتے ہیں، اس وجہ سے مرض ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ بہت باجا بجوایا جائے تاکہ ان کی ہمتیں پریشان ہو جائیں۔ ایسا ہی کیا گیا تو مر جاتا رہا اور وہ شہر ان سے چھڑا لیا۔ اور ایسا ہی ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک فیلسوف یعنی حکیم سلطان محمد بن تکش کے عہد میں ہند سے خراسان میں آیا تھا، مسلمان ہوا اور دانائے ہند نام تھا۔ تالیہ رستے کے استخراج میں کامل تھا، لوگوں نے تجربہ کیا، اس کی باتوں میں کہیں خطا نہ پائی۔ آخر جب یہ خبر سلطان محمد کو پہنچی تو اس کو طلب فرمایا اور امتحاناً پوچھا کہ سوائے تالیہ کے اور بھی کچھ استخراج کر سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ سلطان نے کہا کہ بتلا کہ میں نے شب کو کیا خواب میں دیکھا ہے۔ اس نے حساب کر کے کہا کہ سلطان نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک کشتی پر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے اقرار کیا کہ تو نے سچ کہا، لیکن ہم اس ایک تجربہ پر قائل نہیں، اس لیے کہ میں ہمیشہ دریا کے کنارے پر رہتا ہوں اور اکثر کشتی میں بیٹھتا ہوں، اور تلوار کبھی ہاتھ سے جدا نہیں ہوتی۔ اگر جب مقرر امتحان کیا تو راست راست پایا اور اس کو اپنا مقرب اور مصاحب بنایا اور سب بڑے کاموں میں اس سے مدد لیتا رہا، واللہ عالم۔ اور بعض امور غریبہ آسمانی ہیں، جیسا ظاہر ہونا ستارے دمدار اور اشکال عجیبہ کا، اور ٹوٹنا ستاروں کا آسمان سے کہ اس کو شہاب کہتے ہیں، اور گرنا جسم ثقیل اور سخت کاجو سے جو حکمہ کے نزدیک میانہ زمین و آسمان کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ شیخ الرئیس بو علی سینا سے منقول ہے کہ ان کے زمانہ میں جسم ثقیل بامقدار 50 من کے باجرے کے دانوں کے مانند ایک دوسرے سے ملا ہوا زمین جرجان میں گرا، اور وہ دانے مل کر ایسے سخت تھے کہ ہر چند چاہا کہ اس کو توڑیں اور جدا جدا کریں، مگر لوہا بھی اس میں اثر نہ کرتا تھا۔ اور من جملہ امور غریبہ کے گرنا برف اور اولوں کا ہے غیر وقت میں، چنانچہ مشائخ قزوین حکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایام زرد آلو میں اولے برسے، ہر ایک بامقدار جوز کے کہ اس کے صدمہ سے جانور اور درخت بہت تلف ہو گئے، اور زرد آلو قزوین میں نہیں ہوتے مگر موسم گرما میں۔ اور من جملہ ان کے گرنا پتھروں کا ہے مانند لوہے اور تانبے کے درمیان برق کے، اور یہ نہیں گرتے مگر ترکستان کے شہروں میں اور بعض اوقات گیلان کے شہروں میں گرتے ہیں۔ اور ابو الحسن علی ابن اسیر جزری اپنی تواریخ میں لکھتے ہیں کہ 411 ہجری میں ایک ابر عظیم شہر افریقہ میں پیدا ہوا کہ اس میں رعد اور برق بہت تھا، اور اولے بہت گرے کہ اس کے صدمہ سے جانور بہت ہلاک ہوئے اور درخت ضائع ہو گئے۔ اور من جملہ خرائب آسمان سے یہ ہے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ شہر ایدج میں کہ وہ درمیان اصفان اور جوزستان کے واقعہ ہے، ایک قبر ظاہر ہوا قریب زمین کے، ایسا کہ گویا لوگوں کے سر پر پہنچا چاہتا ہے، اور اس قبر سے آواز سخت نکلتی تھی، اور اس قبر میں اس قدر پانی برسا کہ قریب تھا تمام مخلوق غرق ہو جائے، اور پانی کے ساتھ مینڈک اور بڑی بڑی مچھلیاں کہ ان کو شیابیت کہتے ہیں گری۔ لوگوں نے خوب کھایا اور نمک لگا کر ذخیرہ رکھا۔ اور اسی طرح سے امورات غریبہ بنسبت زمین کے ہیں، جیسے زمین خشک کا دریا ہو جانا۔ مانند زمین یونان کے سابقاً وہ شہر نہایت آباد تھا اور اب دریا ہو گیا، اور ایسے ہی دریا کا خشک ہو جانا جیسے زمین سادہ کہ وہ پہلے دریا تھی اور اب وہ خشک ہو گئی، کہ متلکن اثر دریا کا اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور بعض امور غریبہ سے یہ ہے کہ زمین سے بخارات اس طرح کے بلند ہوتے ہیں کہ جس جانور اور درخت کو پہنچیں وہ پتھر سخت بن جاتے ہیں، اور یہ اثار بخارات کے فضا میں کہ زمین مصر میں واقعہ ہے اکثر ظاہر ہوتے ہیں، اور تزویل میں کہ وہ زمین قزوین میں ہے اسے واقعات پائے جاتے ہیں۔ اور انہیں امور غریبہ سے خصف یعنی دھنس جانا زمین کا ہے اور نکلنا سیاہ پانی کا اس زمین سے، یہ واقعات اکثر نواحی شہر گنجرا میں کہ زمین روم میں واقع ہے، اور قریہ درگزین میں کہ قریب ہمدان کے ہے ظہور میں آتے ہیں۔ اور بعض امور غریبہ سے زلزلہ ہے، یعنی جنبش کرنا زمین کا کہ وہ زلزلہ ایک ایک مہینہ تک رہتا ہے، بلکہ بعض نواحی میں اس سے بھی زیادہ، اور یہ امورات زمین نیشا پور اور ری میں بہت واقعہ ہوتے ہیں۔ اور اصل مؤلف عجائب المخلوقات کے کہتے ہیں کہ امام ابو القاسم رافعہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے بجشم خود دیکھا ہے کہ جس وقت زلزلہ ہوا تو میرے ایک مکان کی چھت شک ہو گئی اور ستارے اس کے روزن سے نظر آنے لگے، پھر وہ چھت اپنی حالت اصلی پر آ گئی اس طور سے کہ ہرگز نشان شک کا معلوم نہ ہوتا تھا، اور بعض امور غریبہ سے ظاہر ہونا معدن کا بعض شہروں میں کہ پہلے کبھی مثل اس کے ان شہروں میں ظاہر نہ ہوئے تھے، جیسے ظاہر ہونا معدن زر کا زمین اسماعیلیہ میں، اور بعض امور غریبہ سے ظاہر ہونا درخت انجبین کا ہے کہ وہ زمین سادہ میں پیدا ہوتا ہے، اور بعض امور غریبہ سے پیدا ہونا حیوان غریب الشکل کا ہے۔ چنانچہ امام شافی علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ انہوں نے زمین یمن میں ایک آدمی دیکھا کہ کمرے پاؤں تک مثل بدن عورتوں کے، اور سر سے کمر تک مردوں کی صورت پر، اور اوپر کے جسم میں دو بدن تھے، یعنی دوسرا اور دو منہ کے، دونوں منہ سے کھاتا پیتا تھا اور چار ہاتھ تھے، وہ دونوں بالائی حصے کے دو آدمی کبھی ایک دوسرے سے لڑتے اور پھر آپس میں صلح کر لیتے، اور نیچے کا بدن یعنی کمر سے پاؤں تک ایک عضو تھا۔ اور انہیں امور غریبہ سے یہ ہے کہ ولایت یلک میں ایک گاؤں ہے کہ اس کا گلو سامان نام ہے، اس گاؤں میں 525 ہجری میں ایک عورت کا لڑکا پیدا ہوا، آدھے بدن کا یعنی آدھے سر اور ایک ہاتھ ایک پاؤں نسناس کی شکل پر، کہ وہ یمن کی زمین میں جس جگہ جنگل اور درخت زیادہ ہوتے ہیں پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے سال وہی عورت حاملہ ہوئی تو اس نے بچہ دیا کہ ایک بدن مگر اس کے دوسرا اور دو سر اور چار کان تھے۔ اور بعض امور غریبہ سے کلام کرنا اتفال کا ہے۔ قبل وقت محود کے جیسا کہ روایت کرتے ہیں، گواہی دینی طفل کی بیچ حق حضرت یوسف صدیق علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور طفل معاشتہ کی فرعون کے حق میں، اور کلام کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مہد میں، اور طفل صاحب الاخدود کا۔ اور بعض امور غریبہ سے کلام حاطف ہے کہ آواز سنی جائے اور کلام کرنے والا نہ دکھائی دے، اور ایسا بہت واقعہ ہوا ہے دور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور انہیں امور غریبہ سے کلام کرنا جانوروں کا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اور معنی ان دونوں حدیث کے یہ ہیں کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیل ہانکتا ہوا چلا جاتا تھا، جب تھک گیا تو وہ اس پر سوار ہوا، اس بیل نے کلام کیا اور کہا کہ میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ واسطے حراست یعنی زمین کے جوتنے کے لیے مخلوق ہوا ہوں۔ پس لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ سبحان اللہ، بیل کلام کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی، اور دونوں صاحب میرے یعنی حضرت ابو بکر اور عمر، اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک شخص اپنی بکریاں چراتا تھا، ناگا بھیڑیے نے ایک بکری پکڑی، پس اس شخص نے دوڑ کر چھڑا لیا، اس وقت بھیڑیے نے کلام کیا اور کہا کہ کون مانع ہوگا درندوں سے اس دن کے کوئی رائی نہ ہوگا سوائے میرے، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی۔ اور بعض امور غریبہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بے فائدہ اور بے وجہ گدھے کو مارا، اس نے کہا کہ اگر قصاص میرے اوپر ہو تو اس سے زیادہ مار کے جس قدر تو چاہتا ہے۔ اور روایت کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنوں کو دیکھتے ہیں، چنانچہ امام انصاری کے پاس جن آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام غزالی رحمہ اللہ نے امام انصاری سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی جن کو دکھلا دو، انہوں نے قبول فرمایا اور کہا دیکھو۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیوار پر چند شکلیں صورتیں اس طور کی ہیں کہ جیسے کوئی آفتاب کی روشنی میں راستہ چلتا ہے، وہ دیوار پر بے تکلف چلی جاتی ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان سے کچھ باتیں کروں، امام انصاری نے فرمایا کہ تو اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور محقق متفق ہیں اس بات پر کہ معنی غریب کے بقول حکمہ تین قسم کے ہیں، اول اثار نفسانی، اگر ان کو خیر میں صرف کریں تو معجزے انبیاء علیہ السلام کے ہیں اور کرامات ہیں اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور اگر شر میں صرف کریں تو وہ سحر ہے۔ دوسرے اجرام سماوا اجسام عنصری ہیں کہ مخصوص ہیں ساتھ حیت شکل اور وضع کے، اس کو تلسم کہتے ہیں۔ تیسرے اجسام زمین کے، جیسے کھینچنا مقناطیس کا لوہے کو، اس کو نیرنج کہتے ہیں۔ یہ قول کلی ہے جو مذکور ہو ابیان امر غریب میں، اور جزیات اس کے جدا جدا بیان کیے جائیں گے انشاء اللہ تعالی۔ چوتھا مقدمہ، موجودات کی تقسیم میں، جو موجود سوائے واجب الوجود کے ہے در حقیقت و مخلوق و مصنوع واجب الوجود کا ہے، اور ہر ذرہ عالم میں جو حر و عرض صفت موصوف سے جو کچھ کے دیکھے جاتے ہیں وہ سب باری تعالیٰ کی صنعت ہے، اور ان میں عجائب و غرائب بے حد و بے شمار ہیں کہ ان عجائب سے آثار حکمت اور قدرت اور عظمت اس سانع مطلق کے اس قدر ظاہر ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو نہیں معلوم کر سکتا، مگر ہم برسبیل تمثیل مجل محجملن اس کا ذکر کرتے ہیں کہ موجودات کی دو قسم ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ اس کا دریافت کرنا طاقت بشری سے خارج ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پیدا کرتا ہے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو، ان میں کلام کرنا ممکن نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ محجملاً اس کی اصل کو ہم جانتے ہیں لیکن تفصیلاً نہیں جانتے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مرئی اور غیر مرئی۔ غیر مرئی وہ ہے جو چیز آنکھ سے نہ دیکھی جائے، جیسے عرش، کرسی، ملائکہ، جن، شیاطین، پس مجال نظر کی ان میں تنگ ہے، ممکن نہیں کہ اس میں کلام کیا جائے مگر اس قدر کے نصوص اور اخبار اور آثار سے ثابت ہوا ہو۔ اور جو مرئی ہے یعنی آنکھ سے دیکھا جائے، جیسے آسمان اور ستارے، چاند اور سورج اور گردش ان کی اور اختلاف ان کی حرکات اور کا، اور زمین اور جو کچھ زمین پر ہے، جیسے پہاڑ اور جنگل، دریا، کان، نباتات اور حیوانات، اور جو دریا کے اندر ہے اور جو کچھ درمیان زمین و آسمان کے ہے، جیسے بارہ برق، رات، سائقہ، شہاب اور آندھی وغیرہ۔ البتہ ان میں مجال گفتگو کی ہے، پس یہ اجناس عجائبات کے ہیں اور جنس کے انواع ہیں، اور ہر نوع میں بہت اقسام ہیں، اور اس کے اقسام کی انتہا نہیں کہ کس قدر ہیں، اور ان تمام کے فکر و نظر کی گنجائش ہے، اور کوئی ذرہ نہیں حرکت کرتا مگر اس کے حکم سے، اور ہر ایک حرکت میں لاکھوں حکمت ہیں، اور یہ سب حکمتیں اس کی وحدانیت پر ایک دلیل کہتے ہیں، جیسا کہ کہا کسی شاعر عارف نے شعر، واللہ فی کل تحریکہ و تسکینہ ابدا شاہدن وفی کل شیئن لہو آیا تدلہ علی اناہو واحدہ۔ فہرست کتاب کی شامل دیباچہ، مقالہ اول الویات کے بیان میں، اور اس میں 13 نظر ہیں۔ نظر اول حقیقت افلاق و اشکال و حرکات آسمان کے بیان میں باطریق اجمال۔ نظر دوسری فلک قمر کے بیان میں، اور اس میں چند فصلیں ہیں، اور ایک خاتمہ۔ فصل اول حقیقت قمر میں، فصل دو فلک قمر کی حقیقت میں، فصل سوم بیان کمی و زیادتی صورت قمر میں، فصل چہارم خسوف قمر کے بیان میں، فصل پنجم خواص قمر کے بیان میں، خاتمہ مجرہ کے بیان میں۔ نظر تیسری فلک اطارد کے بیان میں، اور اس میں 2 فصلیں ہیں۔ فصل پہلی عجائبات فلک اطارد میں، فصل دوسری خواص اطارد میں۔ نظر چوتھی فلک زہرہ میں، اور اس میں 2 فصلیں ہیں۔ فصل پہلی فلک زہرہ کے عجائبات میں، فصل دوسری خاصیت زہرہ کے بیان میں۔ نظر پانچویں فلک آفتاب کے بیان میں، اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل پہلی عجائبات فلک آفتاب میں، فصل دوسری حقیقت آفتاب کے بیان میں، فصل تیسری تصوف آفتاب کے بیان میں، فصل چوتھی خواص آفتاب کے بیان میں۔ نظر چھٹی فلک مریح کے حالات میں، اور اس میں 2 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل فلک مریح کے عجائبات میں، دوسری فصل خواص مریخ میں۔ نظر ساتویں فلک مشتری کے بیان میں، اور اس میں بھی 2 فصلیں ہیں۔ فصل پہلی عجائبات فلک مشتری کے بیان میں، فصل دوسری اس خواص کے بیان میں۔ نظر آٹھویں فلک زحل کے بیان میں، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ فصل پہلی فلک زحل کے عجائبات کے بیان میں، فصل دوسری خواص زحل کے بیان میں، فصل تیسری رجت ستاروں میں۔ نظر نویں فصل صوابت کے بیان میں، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ فصل پہلی فلک صوابت کے بیان میں، فصل دوسری کواکب ثابتہ کے بیان میں، فصل تیسری منازل قمر کے بیان میں۔ نظر نویں بیچ فلک 12 برجوں کے، نظر دسویں فلک الافلاق کے بیان میں، نظر گیارہویں سکان سماوات کے بیان میں، نظر بارہویں بیچ بیان زمان کے، اور اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول حقیقت زمان کے بیان میں، دوسرا قول بیچ بیان رات اور دن کے، اور اس میں دو فصلیں ہیں، فصل پہلی روز اور ہفتہ کے بیان میں، فصل دوسری بیچ بیان ان دنوں کے جو افضل ہیں، قول تیسرا بیچ بحث مہینوں کے اور اس میں تین فصلیں ہیں، فصل پہلی بیچ مہینوں عربی کے، فصل دوسری بیچ مہینوں رومی کے، فصل تیسری بیچ مہینوں فارسی کے، چوتھا قول بیچ اربع سال کے، پانچواں قول بیچ بیان عجائبات کے جو تکرار سال سے علاقہ رکھتے ہیں، خاتمہ بیان حکایات عجیبہ میں، مقالہ دوم عالم سفلیات کے بیان میں، اور اس میں بھی چند نظریں ہیں، نظر اول حقیقت عناصر کے بیان میں، دوسری نظر قرۂ آتش کے بیان میں، تیسری نظر قرۂ ہوا کے بیان میں، اور اس میں چند فصلیں ہیں، فصل پہلی حقیقت ہوا کے بیان میں، فصل دوسری ابر اور بارہ کے بیان میں، فصل تیسری بیچ بیان اقسام ہواؤں کے، فصل چوتھی بیچ بیان رات اور برق کے، فصل پانچویں بیچ بیان حالہ اور قوس قزح کے، نظر چوتھی قرۂ آب کے بیان میں، اور اس میں چند فصلیں ہیں، فصل پہلی حقیقت پانی کے بیان میں، فصل دوسری گردش دریا کے بیان میں، فصل تیسری بیچ بیان دریا اور جزیروں اور حیوانات عجیبہ کے، اور وہ آٹھ دریا ہیں، پہلے دریا محیط، دوسرے دریا چین، تیسرے دریا ہند، چوتھے دریا فارس، پانچویں دریا کلزم، چھٹے دریا رنگبار، ساتویں دریا مغرب، آٹھویں بحر خزر اور اس کے جزائر اور حیوانات کے بیان میں، نظر پانچویں کرہ زمین کے بیان میں، اور اس میں چند فصلیں ہیں، فصل اول حقیقت زمین کے بیان میں، فصل دوسری حیات زمین کے بیان میں، فصل تیسری مقدار جرم زمین کے بیان میں، فصل چوتھی اربعہ زمین کے بیان میں، فصل پانچویں اقلامیم زمین کے بیان میں، فصل چھٹی خسف اور زلزلہ کے بیان میں، فصل ساتویں بیچ بیان اس بات کے کہ حکمت خدا سے زمین نرم پہاڑ ہو جاتی ہے، اور پہاڑ مثل زمین نرم کے ہو جاتے ہیں، اور خشک زمین دریا اور دریا خشک ہوتے ہیں، فصل آٹھویں بیچ فوائد پہاڑوں کے، فصل نویں بیچ عجائبات پہاڑوں کے، فصل دسویں بیچ پیدائش نہروں کے، فصل گیارہویں بیچ عجائبات نہروں کے، فصل بارہویں چشموں کی پیدائش میں، فصل تیرہویں بیچ فوائد اور عجائبات چشموں کے بیان میں، فصل چودھویں کنووں کی پیدائش میں، فصل پندرہویں کنووں کے عجائبات کے بیان میں، پھر نظر کی جاتی ہے بیچ حالات کائنات کے، یعنی موالید سلسلہ کے بیان میں، یعنی حیوانات نباتات جمادات، اور اس میں چند نظریں ہیں، نظر اول معدنیات کے بیان میں، اس کے چند نوع ہیں، نوع پہلی بیان فلزات میں، اور وہ اجسام منتظرفہ ہے یعنی قابل گھل جانے کے ہیں، نو دوسری احجار یعنی پتھروں کے بیان میں، اور وہ دو قسم پر ہیں، پہلی قسم جسم سخت کے بیان میں، دوسری قسم جسم نرم کے بیان میں، نظر دوسری حالات نباتات کے بیان میں، اور وہ بھی دو قسم پر ہے، پہلی قسم بڑے درختوں کے بیان میں، قسم دوسری نجم کے بیان میں کہ وہ خورش جانوروں کی ہیں، نظر تیسری حیوانات کے بیان میں، اور وہ چند نو پر ہے، نو اول احوال انسان کے بیان میں، اور اس میں چند نظریں ہیں، نظر پہلی حقیقت آدمی کے بیان میں، نظر دوسری آدمی کے اخلاق کے بیان میں، نظر تیسری بیچ پیدائش آدمی کے نطفہ کے، نظر چوتھی تشریح اعضاء کے بیان میں، اس کی دو قسم ہیں، قسم اول اعضاء بسیطہ کے بیان میں، اور وہ چند نو پر ہے، نو پہلی استخووان، نو دوسری غزروف، نو تیسری اوزیل، نو چوتھی رباط، نو پانچویں گوشت اور چربی، نو چھٹی شرائن، نو ساتویں رودہ، نو آٹھویں ترب، نو نویں غشا، نویں نو دسویں جلد، نو گیارہویں مغز، قسم دوسری اعضائے مرقبہ کے بیان میں، وہ دو ضرب پر ہیں، ضرب اول سر کے بیان میں، اور اس میں چند فصلیں ہیں، فصل پہلی تشریح سر کے بیان میں، فصل دوسری آنکھ کے بیان میں، فصل تیسری کان کے بیان میں، فصل چوتھی ناک کے بیان میں، فصل پانچویں لب کے بیان میں، فصل چھٹی منہ کے بیان میں، فصل ساتویں داڑھی کے بیان میں، فصل آٹھویں بال کے بیان میں، فصل نویں گردن کے بیان میں، اور اس میں چند انواع ہیں، نو پہلی تشریح گردن کے بیان میں، نو دوسری بیج تشریح سینہ کے، اور اس میں چند فصلیں ہیں، فصل اول بیج تشریح سینہ کے، فصل دوسری بیج بیان پستان کے، نو تیسری بیج تشریح ہاتھ کے، اس میں بھی چند فصلیں ہیں، فصل اول بیج تشریح ہاتھ کے، فصل دوسری بیج تشریح بازو کے، فصل تیسری بیج ناخن کے، نو چوتھی شکم کے بیان میں، نو پانچویں پشت کے بیان میں، نو چھٹی پہلو کے بیان میں، نو ساتویں پاؤں کے بیان میں، واللہ الموفوق الثواب۔ ضرب دوسری اعضائے مرقبہ سے اعضائے باطنہ میں اور وہ چند نو پر ہیں، نو پہلی دماغ، نو دوسری شش یعنی پھیپھڑا، نو تیسری دل، نو چوتھی جگر، نو پانچویں زہرہ یعنی پتہ، نو چھٹی سپرز یعنی تلی، نو ساتویں میدہ، نو آٹھویں رودہ یعنی آنت، نویں گردہ، نو دسویں مثانہ، نو گیارہویں آلہ تولید، اور اس میں چند فصل ہیں۔ پہلی فصل اس کی تشریح کے بیان میں، دوسری فصل انسجین کے بیان میں، تیسری فصل قضیب کے بیان میں، چوتھی فصل رحم کے بیان میں، پانچویں نظر قوی کے بیان میں، اور وہ بھی چند نو پر ہے۔ نو پہلی قوی ظاہری، اس کی پانچ قسم ہیں، اول چھونا، دوسرے سننا، تیسرے دیکھنا، چوتھے سونگنا، پانچویں چکھنا۔